الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اس کا ایک فائدہ میں بتلاؤں. تفسیر روح المعانی یہ عربی میں قرآن کی تفسیر ہے. اس میں لکھا ہے کہ آدمی کو بدن میں کسی جگہ پر درد ہوئے, دکھاوا ہوئے, تو درد اور دکھاوے کی جگہ پر دائنا ہاتھ, جمنا ہاتھ رکھ کر کے یہ آیت پڑھو تین مرتبہ, پانچ مرتبہ, سات مرتبہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو درد میں شفا عطا کریں گے. لہذا جن کو پرماننٹ درد رہتا ہے, دکھاوا رہتا ہے, وہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو دکھاوے کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ اس سے شفا ہو جائے گی. یہ تو پوری آیت کی فضیلت بتلائی. آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اتنا ٹکڑا ہے. اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا ہے, حدیث میں, کہ جو آدمی اتنا ٹکڑا صبح میں سات مرتبہ پڑھے اور شام کو سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے ہر کام میں کافی ہو جائیں گے. یعنی کہ غم سے, ٹینشن سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے. جو کام الجھ گئے ہو, پھنس گئے ہو, وہ کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. یہ فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اسی لیے یہ بہت فائدے والا عمل ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صبح میں سات مرتبہ, شام کو سات مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی برکت سے غموں سے، ٹینشنوں سے، الجھنوں سے، کاموں میں پھنس جانے سے اللہ حفاظت کریں گے اور تمام کام آسان کر دیں گے۔ یہ تو ہو گئی اس آیت کے بارے میں دو فائدے، پوری آیت درد کے لیے اور آیت کا آخری حصہ حدیث سے ثابت ہے، صبح و شام پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پابندی سے عمل کی، دوسروں کو بتلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت کا میں معنی اور تھوڑا سا مطلب بیان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسول سے مراد ہے یہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رسول آئے، آخری پیغمبر آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ من انفسکم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم مانو جات ہو، گجراتی میں کہتے ہیں نا مانو جات، منشیہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانو جات میں سے تھے، منشیہ تھے۔ من انفسکم کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم انسان ہیں ایسے حضور بھی انسان ہے، جیسے ہم منشیہ ہیں مانو جات میں سے ہیں، اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی منشیہ مانو جات میں سے تھے۔ اور سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنا چاہیے، اس کی آخری آیت میں تو حضور نے ستاوار اعلان کیا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، منشیہ ہوں، انسان ہوں، مانس ہوں میں تمہارے جیسا۔ تو اللہ نے آخری نبی انسانوں میں سے بھیجے، اس لیے کہ ہمارے جیسے انسان نبی ہوں گے تو ہمارے دکھ درد کو سمجھ سکیں گے، ہماری پریشانی کو سمجھ سکیں گے، ہماری سمسیاؤں کا نراکرن کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے کہ انسانوں میں سے آخری نبی اللہ نے بھیجا ہے، تقریباً تمام نبی انسان میں سے آئے، یہ خدا کا بڑا احسان ہے۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ نبی کو بہت بھاری لگتی ہے، مسلمانوں کو جو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ نبی کو بہت بھاری لگتی ہے۔ یہ خوبی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہے تو آج لوگ گاڑیوں پر جھنڈے لگا کے نکلتے ہیں، ابھی میں نے دیکھا راستے پر کہ وہ جھنڈا لگایا ہے اور 12 ربیع الاول ہے وہ لے کے لوگ نکلتے ہیں۔ تو ہمیں 12 ربیع الاول کو سنت زندہ کرنی ہے، نبی کی زندگی اپنی زندگی میں لانا ہے۔ تو یہ حضور کی خوبی، عزیز علیہ ما عنتم، دوسرے کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھے، دوسرے کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی سمجھے، یہ ہے نبی کا پاک طریقہ، عزیز علیہ ما عنتم۔ اور آج مزاج کیا بن گیا، ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھیں گے تو ہم خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر جس سے کچھ ناراضگی ہوئی ہو، جس سے کبھی کوئی لڑائی ہوئی ہو اور وہ تکلیف میں ہو تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اندر اندر سے بولتے بھی ہیں کہ بہت اچھا ہوا اس کے اوپر تکلیف آئی۔ تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا، نبی کا طریقہ کیا، نبی کی خوبی کیا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، نبی دوسرے کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف نبی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ یہ ہے نبی کی صفت، نبی کی خوبی، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اسی لیے آج سے یہ بات طے کر لو، کسی بھی انسان کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا، کسی کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے دکھ پر تکلیف پر تم خوش ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے وے اور تم کو اس تکلیف میں مبتلا کر دے وے. آج تم کسی کی تکلیف پہ ہنستے ہو, کسی کی تکلیف پر خوش ہوتے ہو, کسی کی تکلیف پر اس کو کچھ باتیں سناتے ہو, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی وہ مصیبت اور تکلیف کو دور کر دے وے اور تم کو اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ ڈال دے وے. یہ ہو سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں. کس کو دکھ دینا, کسی کو سکھ دینا, کسی کو عزت دینا, کسی کو ذلت دینا, کسی کو پریشانی دینا, کسی کو راحت دینا, سب اللہ کے قبضے میں. اسی لیے نبی کی یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے. عزیز علیہ ما انتم, کہ مسلمان کی, انسان کی تکلیف ہم اپنی تکلیف سمجھے, کسی بھی دکھی انسان کو دیکھے, پریشان انسان کو دیکھے, ہم اس کے دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں جو ہم سے ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دکھی لوگ آتے تھے, تو حضور کے پاس اگر کچھ کیپیسٹی ہو تو حضور خود سہائی کرتے تھے, مدد کرتے تھے. اور حضور کے پاس سہائی اور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو تو کسی کے یہاں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ عثمان غنی بہت مالدار ہے, میرا نام لے لینا, وہ تمہاری سہائی کر دیں گے. جاؤ عبد الرحمن بن عوف کے یہاں چلے جاؤ, وہ مدینہ کے بڑے ملینر صحابی ہے, ان کو کہنا وہ تمہاری مدد کر دیں گے, میرا نام لے لینا جا کر کے. اس طرح حضور دوسرے کے پاس بھیج دیتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے یہاں بھیجے, ایسا بھی سمجھ میں نہیں آتا, حضور کو معلوم ہے ابھی ان کے پاس بھی نہیں ہے, تو اخیر میں اللہ کے نبی ان کے لیے دعا کر دیتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہاری تکلیف دور کرے, جب میرے پاس آئے گا میں تم کو ضرور دوں گا. یہ ہے نبی کا طریقہ, خود سہائی کرو دوسرے کے دکھ درد میں. خود سہائی نہیں کر سکتے تو جہاں سے اس کی سہائی ہو سکتی ہے اس کا راستہ بتلا دو, سہایتا کیندر بتلا دو, سہائی کرنے والے آدمی کا گھر بتلا دو, اور آخری درجے میں دعا دے دو کہ اللہ تمہاری تکلیف دور کرے, جب میرے پاس کچھ ہوگا تو میں آپ کی مدد کروں گا. یہ ہے نبی کا طریقہ. عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم, نبی تمہارے اوپر لالچ رکھتے ہیں, لالچ. حریص علیکم, نبی کو تمہارے اوپر لالچ ہے. اب ظاہر ہے کہ نبی کی لالچ کائی کی ہوگی, کائی کی لالچ ہوگی. آج ایک انسان دنیا میں دوسرے انسان سے دوستی رکھتا ہے تو بہت سی دوستیاں مال کی لالچ میں ہوتی ہے, کچھ ملے گا. کوئی عہدے اور کرسی کی لالچ میں دوستی رکھتا ہے, کوئی اس لالچ میں رکھتا ہے کہ آڑے وقت پر مجھے کام آئے گا. لیکن نبی کی لالچ یہ ہے کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے. یہ ہے حریص علیکم, لالچ. ہمارے اندر بھی اللہ کرے وہ لالچ آ جائے. کون سی لالچ؟ کہ یہ مسلمان پکا ایمان والا بن جائے, غلط راستہ چھوڑ کے سیدھے راستے پہ آ جائے, یہ برا راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پہ آ جائے, گناہ چھوڑ دے وے نیکی پر آ جائے, یہ توبہ کر لے وے ایمان پر آ جائے, یہ ہر مومن کے لیے لالچ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی غلط راستے پر ہے تو اور جا اور جاوے اور بھٹکے, یہ نبی کی خوبی نہیں ہے. نبی نے تو آ کے کیا کیا, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. ارے انسانوں, تم جہنم کے کنارے پر تھے, اندر گرنے والے تھے. حضور فرماتے کہ میں آیا اور میں نے تم کو پیچھے سے پکڑا. کوئی آدمی کنویں میں گرتا ہو تو لوگ پیچھے سے کمر پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ کہاں تو گر رہا ہے, کھینچتے ہیں اس کو. حدیث میں یہی لفظ آئے کہ میں نے تم کو کمر کے پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچایا, کہ اے اللہ کے بندو کہاں جہنم میں جا رہے ہو, چلو جنت کے راستے پہ آ جاؤ. یہ ہے نبی کی خوبی. تو حریص علیکم, اپنے اندر لالچ پیدا کرو کہ دوسرے انسان کیسے اچھے ہو جائے, میں بھی اچھا بنوں دوسرے بھی اچھے بنے, میں بھی نمازی بنوں دوسرے بھی نمازی بنے, میں بھی صحیح راستے پر آؤں دوسرے بھی صحیح راستے پر آوے. یہ ہے نبی کی لالچ. اللہ کرے وہ لالچ ہمارے اندر آ جاوے. مال کی لالچ نہیں, دولت کی لالچ نہیں, عہدے کی لالچ نے, آپ کو معلوم ہے نا کہ جب حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں, تو مکہ والے کیا سمجھے کہ ان کو پیسوں کی لالچ ہے, ان کو خوبصورت لڑکی کی لالچ ہے, ان کو مکہ کے عہدے کی لالچ ہے, اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس زمانے کے پوری کمیٹی بنا کے حضور کے پاس آئے اور حضور کو سمجھانے سے پہلے چچا آپ کو سمجھایا, حضور کے چاچا کو چچا ابو طالب کو سمجھایا, وہ مکہ کے بڑے آدمی تھے. چچا ابو طالب کا اپنے بھتیجے کو کہو نا کہ تمہارا مقصد کیا ہے, یہ جو ایمان 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 کی بات کرتے ہو, تم کو لڑکی چاہیے کوئی خوبصورت, تو پورے عرب میں جو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہوئے اس کے ساتھ ہم تمہاری شادی کرا دے رہے. اگر تمہاری لالچ مال کی ہے تو مکہ کے اندر سے سونا چاندی جمع کے لا کے رکھ دے وے. اگر تمہاری لالچ عہدے اور کرسی کی ہے تو ہم تم کو مکہ کا لیڈر بنا دے وے. تمہاری لالچ کیا ہے وہ بتلاؤ. تو چچا ابو طالب نے کہا بھتیجے یہ لوگ کیا آفر دے رہے ہیں سن لو. تو پیارے آقا نے کیا فرمایا تھا اس موقع پر, چچا جان ان مکہ والوں کو کہو یہ ایک ہاتھ میں میرے سورج لا کے رکھ دے وے, دوسرے ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے وے, میں ان کو کہوں گا کلمہ پڑھ لو, مجھے اسی کی لالچ ہے, میں ان کی جنت بنانے آیا ہوں, میں ان کو جہنم سے بچانے آیا ہوں, مجھے مال کی لالچ نہیں, دولت کی لالچ نہیں, حکومت کی لالچ نہیں, عہدے کی لالچ نہیں, مجھے لڑکی کی لالچ نہیں, میں ان کو جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوں. ہر نبی نے اعلان کیا ہے. حافظ قرآن سے پوچھو قرآن میں کتنی آیتیں نبیوں کی ہے, لا اسألکم علیہ اجرا, تقریباً ہر نبی کی دعوت میں یہ لفظ ملے گا, لا اسألکم علیہ اجرا, میں جو تم کو ایمان کی طرف لاتا ہوں کوئی بدلہ نہیں مانگتا کہ تم مجھے کچھ بدلہ دو, مجھے ہدیہ دو, مجھے تحفہ دو, اس کے لیے نہیں, میں اس کے لیے یہ کام نہیں کرتا ہوں, میری لالچ ہے تم جنتی بن جاؤ, بس یہی لالچ. حریصن علیکم. آگے حضور کی خوبی بیان فرمائی, بالمؤمنین رؤوف الرحیم, سب ایمان والوں کے ساتھ شفقت کرنے والے, نرماش کرنے والے, رحمت والے, مہربانی کرنے والے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ شفقت, نرمی, نرماش, یہ سامنے والے کے دل کو جیتنے کا بہترین طریقہ ہے. سامنے والے کے دل کو جیتنے کا بہترین طریقہ ہے شفقت, نرمی, محبت, پیار, یہ طریقہ ہے, یہ ہمارے اندر اتارنا ہے. یہ شفقت والی صفت, نرمی والی صفت, مہربانی کرنے والی صفت. اور حضور کی یہ خوبی خالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھی, غیر مسلموں کے ساتھ بھی حضور کا یہی برتاؤ تھا. مدینہ کے کٹر یہودی, مکہ کے کٹر کافر, ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے تھے. ایک سنگر تھی گانے والی مکہ کے اندر, جس کا کام ہی تھا میوزک کا, اس کے نام کی نائٹ ہوتی تھی باقاعدہ, آرکیسٹرا نائٹ اس کے نام کی چلتی تھی, اس کا نام تھا سارا. اب ہوا یہ حضور مدینہ چلے گئے اور جو ہے وہ مکہ میں رہ گئے. بدر کی لڑائی میں بڑے بڑے کافر سردار 70 قتل ہوئے, وہ مکہ والوں کی ساری نائٹ کی مزے ختم ہو گئے. ماتم اتنا ہوا رونا کہ کوئی نائٹس کے لیے اس کو بلاتا ہی نہیں تھا, تو بھوکے مرنے لگے. تو وہ باقاعدہ مکہ سے مدینہ سفر کر کے گئی اور آ کے حضور کو کہتی ہے, ایک مشرکہ عورت, کافرہ عورت اور ناچنے گانے والی عورت, اور آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی کو کہ بہت بھوکی ہوں, پریشان ہوں, کپڑے نہیں, کھانا نہیں, آپ میری کچھ مدد کرو, ہیلپ کرو. حضور نے پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں گئے مکہ کے, جو تیری نائٹس میں پیسے اڑاتے تھے, تیرے گانے پر, تیرے ڈانس پر پیسے اڑاتے تھے, وہ کہاں گئے؟ تو کہا جب سے بدر کی لڑائی کے اندر ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو ان کی نائٹس بھی ختم ہو گئی نے, راتے کی محفلیں اور پارٹیاں بھی ختم ہو گئی, سب جو ہے اجڑ گئے, اسی لیے میں بھوکی پیاسی آئی ہوں آپ کے پاس سہارا لینے کے لیے, مدد مانگنے کے لیے. اندازہ لگاؤ ایک کافرہ مشرکہ عورت, وہ بھی ناچنے اور گانے والی عورت, لیکن جب وہ اللہ کے نبی کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی, حضور نے مدینہ میں اپنی فیملی والوں کو اپیل کی, اس کو کپڑے دو, اس کو کھانا دو, اس کو سامان دو, اور عزت کے ساتھ مکہ روانہ کرو اس کو, اس سارا کو حضور نے مدد کروائی. یہ ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تو ہر ایک کے ساتھ شفقت, نرمی, رحمت, مہربانی, یہ نبی کے صفات, وہ اپنے اندر اتارنا ہے جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ تین خوبی حضور کی اپنی زندگی میں اتار لو. ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے جاتا ہے, ہر سال آتا ہے جاتا ہے, ہر سال تین تین سنت زندہ کرے تو بھی آدمی کہاں پہنچ جاوے. اس سال یہ تین چیز اپنی زندگی میں لانے کا ارادہ کر لو. پہلی صفت عزیز علیہ ما عنتم, دوسروں کے دکھ کو ہم اپنا دکھ سمجھے, دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے, اور دوسرے کے دکھ میں, پریشانی میں, مصیبت میں ہم سہائی اور مدد کرنے والے بنے. لیکن یاد رکھو مسلمان بھائیو, سہائی کرنا, مدد کرنا اللہ کے واسطے, اس کے پیچھے کوئی مطلب نہیں رکھنے کا, کوئی غرض نہیں رکھنے کی. قرآن کی ایک آیت میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, اللہ کے لیے مدد کرتے ہیں, سامنے والے سے بدلہ بھی نہیں چاہتے, نہ شکریہ اور آبھار بھی نہیں چاہتے, اللہ کے لیے, خدا کو راضی کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کرو. اور دوسری چیز حریص علیکم, سب ایمان والے بلکہ سب انسان کیسے جنتی بن جائے اس کی لالچ اپنے اندر پیدا کرو. اور تیسری چیز بالمؤمنین رؤوف الرحیم, ہر ایک کے ساتھ شفقت, نرمی, مہربانی کا برتاؤ کرنے والے بنو. پھر آگے آیت میں کیا فرمایا, یہ تین خوبی آ جاوے زندگی میں. اب دنیا میں ماتھا فریل لوگ بھی کوئی کمی نہیں ہے, دنیا میں ماتھا فریل لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں. تو آگے اللہ میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا, اگر کوئی منہ پھراوے, منہ چڑھاوے اور کوئی ماتھا فریل لوگ ہوئے تو کہو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اللہ تمہارا کام بنانے کے لیے کافی ہے, ہماری حفاظت تم کو ٹھکانے لگائیں گے اللہ تعالیٰ. کوئی نبی کی شان میں بے ادبی کرے, گستاخی کرے, بکواس کرے, ان کو اللہ کے حوالے کر دو. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اللہ ہمارا کام بنانے والے, اللہ دشمن کو ختم کرنے والے, اللہ ایمان والوں کو عزت دینے والے, دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکل, تو ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر, ہمارا بھروسہ اللہ کے اوپر, ہماری نظر اللہ کی ذات کے اوپر. اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے, خدا کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے کام کو بنانے کے لیے کافی ہے. خدا کافی ہے, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ پر نظر رکھو. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, بہت بڑے عرش کے مالک اللہ تعالیٰ ہے. خدا کا عرش, یہ تخت ہوتا ہے نا, گجراتی میں سہاسن بولتے ہیں, اردو میں تخت کہتے ہیں, راجا مہاراجا جس پر بیٹھتے براجمان ہوتے ہیں, وہ تخت سہاسن. خدا کا عرش کیسا ہے کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے, اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے. سمجھنے کے لیے بعض روایتوں میں یوں سمجھایا یہ ساتوں آسمان ہیں نا، سات آسمان سات زمین، یہ ایک ویٹی کے اندر جو راؤنڈ ہوتا ہے نا، ویٹی کا راؤنڈ، بس یہ سمجھو کہ سات آسمان اور سات زمین ہے، اور اس ویٹی کو کوئی میدان میں ڈال دے ہوئے کھیل کے میدان میں، تو کھیل کا میدان کتنا بڑا اور اس میں ویٹی کتنی چھوٹی، کا اللہ تعالی کا عرش اس کے سامنے یہ سات زمین سات آسمان ایک ویٹی اور انگوٹھی کی طرح ہے، جیسے کہ کسی میدان کے اندر پڑی ہو، ایسا عظیم اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور کی سنت پر اللہ ہم سب کو چلنے والا بناوے۔ اصل چیزیں زندگی سنت کے مطابق ہوئے، یہ ہے اصل چیز، سنت والی زندگی ہماری۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کتنی سنت ہے اور کتنی سنت نہیں ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی سنتوں کا مذاکرہ کرو، سنتوں کی تعلیم کرو، فضائل کی تعلیم بہت اہم بہت ضروری، لیکن ساتھ میں سنتیں سیکھنا بھی بہت ضروری، کھانے کی سنت، پانی کی سنت، کپڑے کی سنت، مسجد میں آنے کی سنت، مسجد سے نکلنے کی سنت، یہ سنت بھی لاؤ اپنی زندگی کے اندر۔ جیسے کہ مسجد سے نکلنے کی سنت میں آپ کو بتلاؤں، چونکہ یہی عمل ابھی نماز کے بعد کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلتے تھے، جماعت کھانے کی جو حد ہوتی ہے نا، جماعت کھانے کی حد، تو اس حد کے پاس پہنچ کر پہلے درود پاک پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا کوئی بھی درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد ڈابا پگ باہر نکالو، جماعت کھانے کی حد سے ڈابا پگ باہر نکالو، اور پڑھو اللہم انی اسألوکا من فضلک، یہ دعا پڑھو، اور تھوڑا اور آگے جا کر کے اللہم انی اعوذ بکا من ابلیس وجنودی، اس دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ شیطان اور شیطان کے لشکر سے میری حفاظت فرما، یہ دعا حدیث میں آئی، چونکہ باہر شیطان ہوں گے، وہ شیطان اور شیطان کے لشکر سے اللہ تو میری حفاظت فرما، یہ سنت، باہر نکلنے کا یہ طریقہ، اور اندر آتے وقت کے اوپر جب جماعت کھانے کی حد پر پہنچے تو پہلے درود شریف پڑھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جمنا پگ داخل کرو پہلے، اور اعتکاف کی نیت کرو، اور پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ ہے مسجد میں آنے کی سنت، یہ ہے مسجد سے نکلنے کی سنت۔ سنت طریقے سے مسجد میں آؤ، مسجد سے باہر نکلو۔ حضرت نے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد کی سنت پر عمل کرے گا اللہ اس کی یاد شکتی کو، میموری پاور کو بہت اچھا بنا دیں گے، اس سنت کا یہ فائدہ ہے۔ پھر گھر جائیں گے، گھر میں جا کے سلام کرنے کی عادت ڈالو، بیوی کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو، سلام کی عادت ڈالو، تو سنت زندہ کرو اپنی زندگی میں عملی طور پر۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔